بعضی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے عزادار میں قرار دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا، قاسم حسین کو بلند رکھنے والوں میں قرار دیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال وارث امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے.
اللہم صلی علی محمد محمد
اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام کے تابے داروں میں قرار فرمائے. قیامت تک پرچم سید الشہداء ان کے اولاد طاہر ان کے نظریے کو بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شکر کی بجا آوری کے لیے، امام وقت کے ہمراہ تجدید عہد کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. سید الشہداء کی عظیم الشان تحریک کی یاد دلاتی ہے، سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتی ہے. سمجھ دیجئے کہ پورا جو نظریہ ہے جس کے خاطر امام نے قربانی دی ہے، گویا آج کی شب اس نظریے کو یاد کرنے کی شب ہے. جو سید الشہداء کی شہادت سے چاہتے ہیں امام کے حاصل ہو، آج کی شب ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے امام سے عہد کرنے کی شب. بہت آسان کام آج کی شب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں مدینے میں ہوتا، ان عادتوں کے ساتھ جو میرے اندر ہیں, ان طریقوں کے ساتھ جو میں اختیار کرتا ہوں, اس نفسیات کے ساتھ جو میرے ذہن کے اندر ہے, اگر آج کی شب میں مدینے میں ہوتا تو میں امام کے ہمراہ مدینے سے نکلتا یا نہ نکلتا؟ یہ تمام ایام, یہ تمام مناسبتیں دو انتہائی عظیم الشان مقصد دیے ہوتی ہیں, ان کے دو بہت بڑے مقصد ہوتے ہیں. اور جب کبھی میں اور آپ اس قسم کی کسی تاریخ پر بیٹھیں, چاہے وہ میلاد کی تاریخ ہو, چاہے وہ شہادت کی تاریخ ہو, چاہے وہ آج کی جیسی کوئی تاریخ ہو جو سفر کربلا کے آغاز کی تاریخ ہے, تو دو بنیادی موضوعات کو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. وہ دونوں باتیں میں آپ کی خدمت میں ابتدا عرض کروں گا. ایک بار پھر سید الشہداء کی قربانی کی یاد کے لیے اور اس پرچم کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. دو انتہائی اہم نکات جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلا نقطہ تو یہ کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ خدا اہل بیت اطہار کے ذکر کو دنیا کے کونے کونے میں بلند ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. یہ خدا کا ارادہ ہے. جب بھی میں اور آپ کسی ایسی تاریخ پر ہوں, جب بھی ہم اور آپ کسی ایسے موقع اور مناسبت پر ہوں, تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ خدا کا ارادہ قرار پا چکا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے. بے پناہ دلیلیں اس کے اوپر, کتنی روایات ہمارے پاس اس کے اوپر موجود ہیں, کتنی نشانیاں اس کے ساتھ موجود ہیں. ایک نشانی جو انتہائی مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, وقت کے امام کی تشریف آوری کی مناسبت سے. ہم سب کو معلوم ہے کہ امام وقت مکہ میں تشریف لائیں گے, خانہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کر اپنی تشریف آوری کا اعلان کریں گے. اس موقع پر امام ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے. اس خطبے کے اندر سید الشہداء سے منسوب کر کے اپنا تعارف کروائیں. وقت کے امام اپنا تعارف کروا رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں. جب اپنا تعارف کروا رہے ہوں گے تو تعارف کرواتے کرواتے ایک موقع پر پہنچیں گے اور فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ امام وقت کیوں سید الشہداء سے نسبت لے لا کر اپنا تعارف کروائیں گے؟ تو لوگ بیان کرتے ہیں, طریقہ ہے, رسم یہی ہے, آپ اگر کسی انجانے آدمی سے ملیں اور اس سے اپنا تعارف کروا رہے ہوں تو آپ تعارف کیسے کرواتے ہیں؟ تو مثلا آپ اس کو بتاتے ہیں کہ تم فلاں کو جانتے ہو. اگر تم فلاں کو جانتے ہو تو اس فلاں سے تعلق رکھتا ہوں, یہ نسبت رکھتا ہوں. یہ جو امام کا تعارف کروانے کا انداز ہے کہ امام یہ فرمائیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین کا نام اس دنیا کے اندر زبان زد عام ہوگا, اس دنیا کے لوگ امام حسین کو جانتے ہوں گے, سب کو پتا ہوگا کم از کم اجمالی طور پر کہ حسین کون ہے, کس ہستی کا نام. تو جب وقت کے امام اپنا تعارف کروا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں. اگر یہ جملات میں آپ سے آج سے 20 سال تو میں نے زیادہ کہہ دیا, 15 سال پہلے بھی کہتا, تو آپ کو اور مجھے اس نقطے کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ 15 سال پہلے تک اربعین کا جیسا کوئی اجتماع ہمارے سامنے نہیں تھا. 15 سال پہلے کا مطلب 2004 ہے, 2003 میں صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی ہے. اربعین کا جیسا اجتماع پہلے ہوتا تھا, سینکڑوں سال سے چلا آ رہا تھا, لیکن وہ عراقی عوام کا ایک اجتماع کہلاتا تھا. آخری چند سالوں کے اندر پروردگار عالم نے سید الشہداء کی عظمت کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا. دنیا کے کونے کونے سے ہر سال کم از کم 3 کروڑ لوگ اٹھ کر آئے. امام حسین کا تعارف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ کتنے عرصے پہلے ہوا؟ یہ ابھی چند سالوں کے اندر ہوا. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ تحریک اگر 10 سال 15 سال اسی طرح چلتی رہی تو نہیں معلوم دنیا میں کوئی ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے امام حسین کا نام نہیں پتا. کروڑوں لوگ ہر سال جا رہے ہیں, یعنی کتنا ہی کوئی بے اعتنائی کرے نعوذ باللہ تعالی, چھپانا ممکن نہیں ہے. تو یہ جو میں اور آپ سید الشہداء کے نام پر کہیں بیٹھے ہیں, ان کے اجداد کے نام پر, ان کی اولاد کے نام پر, تو اپنے ذہن میں ایک بات ضرور رکھیے گا کہ آپ کا اور میرا یہ بیٹھنا, سید الشہداء کا ذکر کرنا, شاید براہ راست نہ بھی تو کم از کم بالواسطہ انڈائریکٹلی انشاءاللہ امام وقت کی تشریف آوری کا سبب بنے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام کی قیمت جانتا ہو, یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی انسان کو اپنے کام کی قیمت پتہ نہ ہو تو میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو کام کی قیمت کا نہ پتہ ہو تو بہت لمبی مدت تک شاید وہ بھی انجام نہ دے سکے, اور اگر اس نے انجام دے بھی دیا تو اس کی اولاد قطعاً انجام نہیں دے گی. بہت ضروری ہے کہ کام کی قیمت پتہ ہو. تو آپ کو اور مجھے پتا ہو کہ یہ جو ہم یہاں پر آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں, اور یہ ہمارے بچوں کو بھی پتا ہو, ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کام کے پیچھے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی. اب میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ہمارے یہ بچے عراق میں ہوتے, ایران میں ہوتے, لبنان میں, پاکستان میں, افغانستان میں ہوتے تو ان کے لیے قربانی کا لفظ سمجھنا مشکل نہ ہوتا, ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن یہاں رہنے والے بچوں کے لیے مجھے شبہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ان اجتماعات پر قربانیاں کتنی دی گئیں. صرف اس خون کو دیکھو نا جو میری زندگی میں اس نام پر بہا ہے تو بہت ہے, بہت ہے. کاش ہمارے ان بچوں کو کوئی بتاتا چلے کہ انہی کے جیسے بچوں نے اور جوانوں نے علم اٹھانے پر کتنی جانیں دی, زیارتوں کے نکالنے پر کتنی جانیں دی, مجلسوں کے ہونے پہ کتنی جانیں دی, ان کو نہیں پتا ہوگا. آپ کبھی نہ کبھی موقع دے کر یہ ضرور بتاتے رہیے گا, یہ تو وہ جو میری آنکھوں کے سامنے زندگی میں ہوا ہے, اور اس سے پہلے جو ہمارے اجداد نے قربانیاں دی ہیں ہندوستان میں, پاکستان میں, ایران میں, عراق میں, سب جگہوں کے اوپر. یہ پرچم حسین ہمیں مفت میں نہیں ملتا, لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو ملا ہے. آج کی سب موقع ہے ہم اور آپ اپنے آپ سے عہد کریں, ہم اور آپ اپنے کام کو دوبارہ سوچیں کہ بھئی یہ جو نعمت ہمیں تقریباً بس مل گئی, ہم نے تو خون نہیں بہایا نا, ہمیں تو بلا بس مل گئی تقریباً, یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کا پاس کیسے کرنا, اس کی حفاظت کیسے کرنا. تو جب بھی آپ جہاں کہیں بھی ایسا کوئی موقع ہو بیٹھیں تو سب سے پہلے تو کام کی اہمیت کو سمجھیں کہ بھائی ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں, خدا نے کیا نعمت دی ہمیں. دوسرا کام کیا کریں, دوسرا کام یہ سوچیں کہ کسی بھی مناسبت سے آپ بیٹھے ہیں, کسی بھی شخصیت کے حوالے سے آپ بیٹھے ہیں, آپ کو سیکھنا کیا ہے. خود ذکر حسین عبادت ہے, سید الشہداء کا پرچم دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا عبادت ہے, اس ذکر کو باقی رکھنا اوجب الواجبات میں سے ہے, واجب ترین کاموں میں سے یہ کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کام تو یہ کہ ذکر رہے, اور اس کے ساتھ جو چیز اہم ہے اور واجب ہے وہ یہ کہ اس ذکر کا میرے اوپر اثر کیسے ہوگا, میرے اوپر اس کی تاثیر کیسے ہوگی. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تاثیر کیوں ہوگی اور کیسے ہوگی, اس کی عزیزان محترم وجہ پچھلے سال میں نے بہت تفصیل سے عرض کی تھی آپ کے سامنے, اور دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو دنیا ہے یہ دنیا پروڈکٹیوٹی کی دنیا ہے, کارآمد ہونے کی دنیا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز اسلام کے دشمنوں کی بنائی ہوئی ہے اور وہ کارآمد ہے تو آپ نہیں پھینکیں گے, اور اگر آپ کے کسی انتہائی قریبی دوست کی چیز ہے لیکن اس کام کا اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, شاید آپ دوستی میں رکھ لیں گے, آپ کی اولاد نہیں رکھے گی. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی, کہ اگر کسی کے گھر میں اپنے دادا کے زمانے کی کوئی گاڑی ہو جو اب چلتی بھی نہ ہو تو میرے بابا رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ وہ رکھیں گے کیونکہ ان کے بابا کی نشانی ہے. میں رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا؟ تو شاید کوئی امکان ہو کہ میں رکھ ڈالوں. میرے بچے رکھیں گے؟ اب یہ امکان بہت کم ہے. فوراً کیا مجھے سوچنا پڑے گا؟ اگر مجھے اپنے بچوں سے یہ توقع رکھنی ہے نا کہ یہ اس گاڑی کو رکھیں تو کم از کم مجھے ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بیٹا اس گاڑی کو رکھنا تمہارے لیے کیوں اہم ہے. نشانی پہ بات نہیں چلے گی. کم از کم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ بیٹا یہ بچا کے رکھ لو, یہ اینٹیک ہے, بعد میں بہت مہنگے میں بکے گی. کم از کم مجھے یہ کہنا پڑے گا. تو شاید رکھ لے. مجھے اس کو کہنا پڑے گا کہ بیٹا یہ بچا کے رکھ لو, بعد میں اس کی قیمت بہت ہونے والی ہے, تمہاری تصویریں اخبار میں لگیں گی, انٹرنیٹ پہ لگیں گی, جو تم اس کے اونر ہو. شاید رکھ لے. لیکن اگر میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ گاڑی چلتی چلاتی کچھ نہیں ہے, اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے, جگہ بھی گھیرے گی, اور آئندہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, لیکن تم میری خاطر رکھ لینا, تو چانس بہت ہی کم ہے. اذان محسن, یہ جو دین ہمارے پاس ہے یہ سونے کی کان ہے, سونے کی کان. صرف ایک مشکل باقی رہ گئی, اس سے سونا نکالے گا کون؟ آج کے سکے میں ڈھالے گا کون؟ اگر ہمارے بچوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سونے کی کان ہے تو یہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھیں گے کہ ابا کیوں اس گڈھے کے مالک بنے بیٹھے. ان کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا یہ گڈھا نہیں ہے, یہ سونے کی کان ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. تو اذان محترم, یہ دو پوائنٹ بہت اہم ہیں, اپنے ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ قیمت کیا ہے. سید الشہداء کا پرچم میرے اور آپ کے ہاتھ میں آیا کہ ہم کہیں اور تک پہنچائیں, اگلی نسلوں تک پہنچائیں, اوجب الواجبات میں سے ہے. اور دوسری بات یہ, اس سے سیکھنا کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے, خدا کا شکر ہے, اب امام عالی مقام کا ذکر, ان کی عظمت اتنے لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے مفکرین, بڑے بڑے دانشمند, حتیٰ غیر مسلمان امام حسین کا نام عزت اور احترام سے لے رہے ہیں. تو اب میرا اپنے خیال ہے ہمارے بچوں کو اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا, تھوڑا سا ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا جس امام کا نام ہمیں ہمارے اجداد نے دے دیا اور ہم تمہیں لے کر جا رہے ہیں, یہ کس عظیم و شان شخصیت کا ذکر ہے. تم منسوب رہو اور دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہو گے. اب میں اس مناسبت سے دوسرے نقطے کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کا آغاز آج کی جیسی شب ہے, امام عالی مقام مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں. صرف ایک مشکل ہے, کتنے لوگ ساتھ جا رہے ہیں؟ کیا سید الشہداء کو نواس رسول نہیں جانتا مدینہ؟ ممکن ہے شامیوں کے اندر اللہ کے دین سے غافل رہنے والے شامیوں میں کچھ لوگ نکل آئیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں اہل بیت کا نعوذ باللہ تعالیٰ اور کوئی خاندان نہیں پتا بنی امیہ کے سوا. بنی عباس نے جب 132 ہجرا میں حکومت تبدیل کی اور بنی امیہ کے بڑے بڑے علماء اور خبرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے اپنی ساری زندگیاں اہل بیت سے دشمنی میں گزار دی, تم نے یہ کیوں کیا؟ تو بنی امیہ کے بڑے بڑے علماء نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہمیں زندگی میں سوائے بنی امیہ کے کوئی اہل بیت نہیں پتا. چلو فرض کر لیں گے کوئی 130 ہجرا میں, 120 ہجرا میں شام کے کسی دور افتادہ علاقے میں یا شام کے علماء میں یہ جن لے, لیکن ذرا تصور کیجئے گا 60 ہجرا میں مدینہ میں کیا کوئی نہیں جانتا کہ حسین کون ہے؟ کیا سید الشہداء کی قداست لوگوں کے سامنے مخفی ہے, چھپی بھی بات ہے کوئی نہیں, آشکار ہے. اگر اتنی آشکار ہے تو سید الشہداء جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو لوگ اتنے کم کیوں ہیں؟ یہ مشکل کیا ہے؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, میں تاریخ میں جا کے اس کو حل نہیں کرنا چاہ رہا کہ تاریخ میں جا کر دیکھوں کہ 60 ہجرا میں جب سید الشہداء چلے تو لوگ اتنے کم کیوں تھے. نہیں, میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر ان حالات میں ہوتا تو میں کیا کر رہا ہوں, کون سے وہ لوگ تھے جو امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ اب اس کے ساتھ ایک اور نقطے کو اضافہ کر لیجیے اور بڑی تعجب کی بات ہے، پھر یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، تاریخ میں ایسی ایسی چیزیں نقل ہوتی ہیں، بیان ہوتی ہیں، انسان پڑھتا ہے اور تعجب کرتا ہے۔ سید الشہداء مدینے سے نکلے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، پہلی رات آج کی جیسی رات سید الشہداء نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ آگے سید الشہداء کی شہادت تک، اسرا کی اسارت تک، آج تک سید الشہداء کے مکتب کا ترہ امتیاز ہے، نعرہ ہے۔ سید الشہداء نے مدینے میں اس جیسی شب میں کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ ایک آفاقی جملہ ہے، یونیورسل ٹروتھ، اگر اس کی گہرائی کے اندر ہم جاتے ہیں، اور سید الشہداء اس جملے کے اوپر باقی رہے اور ان کی اولاد طاہرہ باقی رہی، اور آج تک جو کوئی امام حسین کے راستے پر چلنے والا ہے اس کے سامنے یہ چیلنج، مثلی لا یبایعو مثلا، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ سب لوگوں کو پتا ہے۔ مدینے سے سید الشہداء چلے تو آیا مدینے کی بے خبری میں چلے یا مدینے کو خبر دے کر چلے؟ خبر دے کے چلے، بے خبری میں نہیں چلے۔ عبداللہ بن زبیر نے مدینے اور مکہ کے درمیان کا جو راستہ معمول کا راستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا، ان لوگوں نے غیر معمول راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن پکڑ نہ سکے، سید الشہداء نے معمول کا راستہ اختیار کیا۔ تو سید الشہداء بتا کے گئے اور معمول کے راستے پر گئے، کیوں؟ تاکہ اگر کوئی ملحق ہونا چاہتا ہے تو یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا حسین کب چلے گا، یہ نہیں ہوا ایسا۔ آیا ہمارے پاس روایات نہیں ہے کہ سید الشہداء اپنے نانا کے روزے پر زیارت کے لیے گئے، الوداع کے لیے گئے؟ ہمارے پاس موجود ہے روایت۔ کیا ہمارے پاس بی بی ام سلمہ سے یہ روایت نہیں ہے کہ جب سید الشہداء مدینہ کو چھوڑ رہے تھے تو مدینہ ایسا رویا جیسے نبی کی وفات پہ رویا تھا؟ کیا یہ روایت نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ روایت ہے۔ کیا ہمارے پاس وہ روایت نہیں ہے کہ جب سید الشہداء مدینے سے چلے تو 18 جوان گھر کے سامنے شمشیریں تانے کھڑے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ سب یہاں سے روانہ ہو رہے؟ یہ سب ہے۔ تو سید الشہداء بے خبری میں مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے یا باخبر کر کے مدینہ چھوڑ رہے تھے؟ اطلاع دے کے گئے تھے۔ جب سید الشہداء مدینے کو اطلاع دے کے جا رہے تھے اور پورا مدینہ ان کے غم میں رو رہا تھا تو مدینے کے کتنے فیصد امام حسین کے ساتھ چلے تھے؟ 10% بھی نہیں۔ کیا آپ کے اور میرے جیسے عقل سلیم رکھنے والے کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مدینے میں کوئی تھا جو امام حسین کو نہ جانتا؟ کیا مدینہ نہیں رویا تھا ان کے غم میں؟ تو جو مدینہ پورا کا پورا ان کے غم میں رو رہا تھا، بی بی فرماتی ہیں کہ اتنا رویا جیسے رسول کی وفات پہ رویا، تو یہ روتا ہوا مدینہ ساتھ دینے کیوں نہیں نکلا؟ تو آپ کو اور مجھے فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ غم میں رو لینا ایک درجہ ہے۔ اگر مدینہ غم میں نہ روتا تو نعوذ باللہ تعالی اللہ کی لعنت نہ برس جاتی اس کے اوپر کہ اتنا بھی رسول کا خیال نہیں ہے، اتنا بھی نواز رسول کا خیال نہیں ہے۔ لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا یہ رو لینا جس کی اپنی فضیلت ہے، اس وقت بھی فضیلت تھی، نہ روتے تو میں نے کہا کہ شاید ملعون ہو جاتے اسی وقت، کیا یہ رو لینا امام حسین کے ساتھ دینے کے برابر ہو گیا؟ ساتھ دینا ساتھ دینا ہوتا ہے، اور ساتھ چھوڑ کر صرف رو لینا ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ رونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، رونے کی فضیلت ہے۔ اگر نہ روتے تو کیا تھا؟ میں نے کہا عذاب کے نزدیک تھے، عذاب ہو جاتا شاید، لیکن کیا اتنا کافی تھا؟ نہیں، کافی نہیں تھا۔ تو اس وقت کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ اس وقت یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جو لوگ مدینے میں سید الشہداء کے جانے کے غم میں رو رہے تھے کم از کم ان کے جوان تو ساتھ دے دیتے ہیں. جوان تو ساتھ دے دیتے. بے خبری میں امام حسین گئے تھے یا بتا کے گئے تھے؟ سب کو بتا کے گئے تھے. چلیے ایک جملہ اور اضافہ کروں. جب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پتا تھا, بالکل غلط, سب کو پتا تھا. اگر کوئی کہے کہ نہیں پتا تھا, کیا مدینے سے امام حسین, کیا مکہ سے سید الشہداء نے مدینے کے نام خط نہیں لکھا تھا کہ میرا ساتھ دے دو؟ ہاں خط لکھا تھا, اور اس خط میں ایک حقیقت لکھی تھی جو بعد میں آشکار ہوئی تھی. یہ حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سید الشہداء کو کسی بھی طریقے سے کہیے, نبی کے دیے ہوئے علم سے, معاشرے کی صورتحال کی تجزیے سے, اللہ کے دیے ہوئے ان تمام واقعات کی آشنائی سے, سب سے پتا تھا کہ یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے. سید الشہداء پہلی رات سے شہادت کا ذکر کر رہے تھے, اس کے باوجود سید الشہداء نے مکہ سے ایک خط لکھا, اور خط میں ایک اتنا عجیب جملہ لکھا. عزیزان محترم, پہلی دفعہ جب میں نے پڑھا ہے جملہ تو میں حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی حقیقت سید الشہداء نے لوگوں کے سامنے بیان کی اور لوگوں نے پھر بھی ساتھ نہیں دیا. جو سید الشہداء نے مکہ سے مدینہ کے نام خط لکھا, اس خط میں یہ لکھا کہ دیکھو, میں اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کہا تم لوگ ہمارا ساتھ دو, جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا. سید الشہداء نے نعوذ باللہ تعالی معمول کے سیاسی وعدے نہیں کرنے تھے کہ جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے نواز دیں گے, جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے حکومتوں میں لے آئیں گے. یہ سب وعدے سید الشہداء نے نہیں کرنے تھے. سید الشہداء نے میدان میں پاؤں رکھنے کے لیے جو دعوت دی, اس پہ کیا انعام کا وعدہ کر رہے ہیں, وہ بڑا ہی عجیب وعدہ ہے. سید الشہداء فرما رہے تم میرا ساتھ دو میں تمہیں دولت دوں گا, نہیں, میں حکومت دوں گا, نہیں, کہا تم میرا ساتھ دو, جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا. مولا یہ انعام ہے, یہ انعام ہے, جو ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا, یہ انعام ہے. امام فرما رہے ہاں, جو لوگ میرے نبی کے دین کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ انعام ہے, اور میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جو دین نہیں سمجھ رہے, انعام ہے. اس خاطر میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن جب یہاں پہ حاضر ہوا تھا تو آپ سے عرض کیا تھا کہ بھئی ایک دعا مانگیں گے, اور وہ دعا یہ ہے کہ خدایا ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے. ہم وہ انعام لینا چاہتے ہیں جو سید الشہداء نے وعدہ کیا. اچھا اگر کوئی اس سے کم پر ہو کہ اے مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا بس آپ یہ مرنے مرانے کی باتیں نہ کریں اور کچھ کہہ دیں, تو امام کا جواب کیا ہے اس کے لیے کہ بھئی یہ میدان اس سے کم پر آنے والوں کا نہیں ہے. اس سے کم پہ کیا ہوتا ہے مولا؟ مثلا امام کہیں کہ تم شہید ہونے کا انعام نہیں لینا چاہ رہے, تم جنت میں جانا چاہ رہے ہو, تو ایک کام کرو کہیں اور چلے جاؤ, میں تمہیں جنت میں بھیجوا دوں گا, ہمارے ساتھ مت آؤ. بہت مجھے بعض اوقات سخت وقت اٹھانے پڑتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے, بعض اوقات اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اپنی لغزشوں کی وجہ سے, بعض اوقات سامنے والوں کی باتوں کی وجہ سے. میری غلطیاں زیادہ ہوتی ہوں گی جس سے سخت وقت اٹھانا پڑتا ہوگا, لیکن بعض اوقات سامنے والوں کی وجہ سے بڑا سخت وقت اٹھانا پڑتا ہے. پاکستان سے باہر ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے اسی طریقے سے باتیں کیں تو ایک صاحب نے مجھ سے بھرے مجمع میں بیٹھ کر یہ کہا, کہا کہ مولانا یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہیں, شہید ہونے والی باتیں ہیں, امام کا ساتھ دینے والی باتیں, یہ سب صحیح ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کیا برائی ہے کہ میں امام سے کہوں کہ مولا میں اتنے اوپر کا آدمی نہیں ہوں, میں اتنے اوپر کا بندہ نہیں ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھ لیتا ہوں, خمس دے دیتا ہوں, میں نے حج کر لیا, میں نے زیارتیں کر لیں, مجھے اتنا اوپر اوپر نہیں جانا ہے, آپ اتنے پہ ہی میرا معاملہ طے کر لی. میں آج تعجب کی بات کر رہا ہوں, یعنی ٹھیک ٹھاک سینئر عمر کا ایک آدمی بچوں کے سامنے, جوانوں کے سامنے بیٹھ کر مجھ سے یہ بات سنجیدگی میں کہہ رہا ہے کہ مولانا اس میں کیا برائی ہے. میں نے اس سے کہا, بندے خدا سے عرض کی, میں نے کہا اس میں بس اتنی ہی برائی ہے جتنی کوفیوں کی برائی تھی, بس اتنی برائی, اتنی ہی برائی ہے جتنا سید الشہداء کے ساتھ نہ دینے والوں میں تھی. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ نمازیں پڑھ رہے تھے, قرآن چھوڑ دیا تھا, حج چھوڑ دیا تھا, نہیں, حتیٰ کیا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دیا تھا, نہیں, دعوے دار تھے, ورنہ روتے کس کے غم میں تھے؟ کیا جب بی بی کوفہ میں داخل ہوئی تو لوگ روئے نہیں تھے؟ کس کے غم میں روئے تھے؟ جب سید الشہداء مدینے سے جا رہے تھے تو کیا مدینہ نہیں رویا تھا؟ کس کے غم میں رویا تھا؟ تو بھائی یہ نمازی بھی تھے, یہ قرآن بھی پڑھتے تھے, یہ حج میں بھی جاتے تھے, سید الشہداء کی محبت کے دعوے دار بھی تھے, اور عرض کروں یہ سید الشہداء کی زیارت کے دل سے چاہنے والے بھی تھے. کس کی طرح؟ عبداللہ بن زبیر کی طرح. مکہ پہنچ کر امام سے کہتا ہے آپ اپنا کرتا ہٹائیے, میں آپ کے اس سینے کی اس جگہ کا بوسا لینا چاہتا ہوں جہاں اللہ کے نبی بوسا لیتے تھے. سید الشہداء نے کرتا اٹھایا, اس نے اس جگہ کا بوسا روتے ہوئے لیا, اور امام آخر وقت تک اس سے کہتے رہے میرا ساتھ دو, تو ساتھ نہیں دیا اور ویسے ہی چلا گیا. تو بھائی یہ تو زری کو پکڑ کے گریا کرنے والوں میں سے بھی ہے. زری کو نہیں, خود امام حسین کو پکڑ کے گریا کرنے والوں میں سے ہے. لیکن اس ٹائم پر کیا یہ سب چیزیں کافی تھیں؟ نہیں, اس ٹائم پہ یہ سب چیزیں کافی نہیں تھیں. اس ٹائم پہ کیا چاہیے تھا؟ اس ٹائم پہ جان دینی تھی, اس ٹائم پہ وہ انعام چاہیے تھا جو سید الشہداء دینا چاہ رہے تھے. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ سید الشہداء نے فرمایا جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا. اب عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھوں گا, دل سے میں اور آپ شہادت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ دل سے. ایک دفعہ تو ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی چلتے پھرتے ادھر ادھر سے کوئی شہادت آ جائے تو لے لو گے یا نہیں لو گے؟ تو کہ ہم لے ہی لوں گا پھر. نہیں, یہ نہیں, پھر اس طرح خدا نہیں دیتا. پھر ہاں, کوئی یہ کہے کہ مولانا میری زندگی کا ہدف یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں, کیوں بھائی؟ اس سے کم پہ امام حسین کا ساتھ نہیں ہوتا ہے, اس سے کم پہ ساتھ نہیں ہوتا, اتنی خواہش کرنی پڑتی ہے. تو احسان محترم, بہت سخت مرحلہ ہے آج کی شب, بہت سخت مرحلہ ہے اگر کوئی واقعہ اس کے اوپر غور کرے اور یہ سوچے کہ اگر میں سید الشہداء کے ہمراہ مدینہ کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا تو کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہوتا جو سید الشہداء کی سلامتی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے, رو رہے تھے, لیکن ساتھ نہیں دے رہے تھے. میں ان میں سے نہ ہوتا. اب میں صرف چند جملے آپ کے وقت اور زحمت دوں گا آپ کو, اور صرف یہ ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کروں گا, جدا کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون سے وہ لوگ تھے, ان کی نشانی کیا تھی جو سید الشہداء کے ہمراہ جا کے جان دینا چاہ رہے تھے, اور ان کی نشانی کیا تھی جو جان نہیں دینا چاہ رہے تھے, دور دور سے دعا میں شریک رہنا چاہ رہے تھے. دونوں کی نشانی ایک ایک عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک نشانی تو اجمالا میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, میں اور آپ اپنی زندگی کے اہداف کے بارے میں, زندگی کے آبجیکٹو کے بارے میں جتنا بھی خدا سے طلب کر سکیں کم ہے. آج صبح میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ ہم اگر آنکھوں سے کوئی گناہ کریں تو بہتر ہے کہ خدا سے آنکھوں کے گناہ کی مغفرت طلب کریں, زبان سے کوئی گناہ کریں تو گناہ کی مغفرت طلب کریں زبان کی بھی. جو اساتیدِ فن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں, بھائی جب آپ مغفرت طلب کریں نا تو مثال کے طور پر ایک دن مغفرت مانگیں آنکھوں کے گناہ کی, ایک دن مغفرت طلب کریں زبان کے گناہوں کی, کیونکہ وہ بھی علیحدہ علیحدہ بہت ہوں. تو میں اس موقع پہ سوچتا ہوں کہ ایک دن ہم مغفرت طلب کریں شاید سب سے زیادہ اس کی کہ میں نے زندگی کے ہدف کیا بنائے، یہ خدائی ہدف ہیں یا غیر خدائی ہدف ہیں. جن لوگوں کی زندگیوں کے آبجیکٹیوز خدائی ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ زندگی باقی رہنے والی نہیں، اس نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. اچھا جو اس سے کم بھی آبجیکٹیو بناتے ہیں ان کو دنیا دھوکہ دے لیتی ہے، وہ دنیا کی کسی نہ کسی چیز کو آبجیکٹیو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. جو واقعا اس خدائی ہدف کو سمجھ جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کا ہدف اسی کو بناتے ہیں. پھر جب اس کو زندگی کا ہدف بنا لیتے ہیں تو پھر جان دینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب کوئی کہہ کہ بھائی کیا کیسے ڈسٹنگوش کریں ان لوگوں کو جو سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے اور ان لوگوں کو جو سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ تو میں ایک جملے میں عرض کروں گا، جن کے ہدف زندگی کے اہداف خدا کے دین کے تحت تھے وہ زندگی اللہ کی راہ میں دینے سے نہیں گھبرائیں گے، اور اگر اس سے چھوٹے ہیں کچھ تو پھر امام حسین کا ساتھ دینا بہت مشکل ہے. مثلا اس سے چھوٹے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے چھوٹا یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ بھائی مجھے دنیا کے اندر فلاں مال تک پہنچنا ہے، فلاں عزت تک پہنچنا ہے، فلاں آرام تک پہنچنا ہے، یہ سمجھ لیں اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر اس کے ساتھ قربانی نہیں ہے. اب ایک اور جملہ بس اور عرض کر دوں، یہ بھی مجھے لگتا ہے زیادہ میں تشریح نہیں کر پا رہا ہوں اور وقت کی بھی آپ کی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کمی ہے، اور لیکن صرف اتنا جملہ عرض کر دوں، حتیٰ اگر کوئی شخص یہ کہنا مولانا میری زندگی کا ہدف یہ مجھے جنت میں جانا ہے، تو میں تقریباً مطمئن ہوں کہ یہ شخص قربانی نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص یہ سوچ لے گا کہ اگر میں نماز بھی پڑھ لوں تب بھی جنت میں چلا ہی جاؤں گا. اور آپ سب کو یاد ہے کہ سید الشہداء نے شب عاشور لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو جنت میں جانے کی خواہش ہے نا تو یہاں سے میدان چھوڑ کر جاؤ، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں. یہ کہا تھا سید الشہداء نے؟ نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر میں نے اپنی زندگی میں ہدف یہ بنایا کہ مجھے جنت تک جانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے میں قربانی کے بغیر بھی جا سکتا ہوں. اب کون لوگ ہیں جو امام حسین کا ساتھ دیں گے؟ اب اگر کوئی دنیا کی کسی چیز کو ہدف بنایا بیٹھا ہے یہ امام حسین کا ساتھ نہیں دے گا، یہ دین کا بھی ساتھ نہیں دے گا، دین کا ساتھ نہیں دے گا. اگر کوئی شخص حتیٰ اس کو ہدف بنایا بیٹھا ہے کہ بھائی چھوٹی موٹی جنت میں جانا ہے بس معاملہ ختم ہو گیا، اس کو بھی قربانی دینے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب میں اور آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو لوگ کم کیوں تھے. امام حسین کے ساتھ چلنے والے بس وہ لوگ تھے جن کی زندگی کا ہدف یہ تھا کہ زندگی جان اللہ کی امانت ہے، اللہ کی راہ میں دینی ہے. یہ لوگ ساتھ دے رہے تھے. اچھا یہ جان دینے سے کم پر اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی نہیں کر پا رہے تھے. مثلا ہم میں سے آپ اور میں، ہم لوگ اور جانتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ مثلا بچپن سے یا جوانی سے نماز پڑھتے ہیں. اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آج تم تھکے ہوئے ہو آج نماز نہیں پڑھو، تو ہم اس سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں سو ہی نہیں سکتا. 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، 25 سال، 15 سال، 10 سال. وہ کہتا ہے بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا آج نماز نہیں پڑھو سو جاؤ، یہ نہیں کر سکتے ہم، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں ہیں، ہم نہیں کر پائیں گے، تو تم سونے والی بات سو ہی نہیں سکتے ہم. سید الشہداء کے ساتھ وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے جان سے کم پر ہم زندگی نہیں گزار پائیں گے، ہمیں جان دینی ہے، اللہ کی راہ میں جان دیں گے. اس سے کم پر ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے گی. کس کی طرح؟ حضرت حور کی طرح. اگر حضرت حور نہ دیتے قربانی تو ان کے اوپر کون عیب کر سکتا تھا؟ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. کہتے ہیں جو کسی کی حکم کے اندر ہو معذور ہو جاتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے بھائی معذور تھا، اور اگر وہ ساتھ دے بھی دیتے تو کون سا جنگ تبدیل ہو جاتی. مثلا حضرت حور یہ کرتے کہ سید الشہداء کے ساتھ بھی نہ دیتے، یزید کا ساتھ بھی نہ دیتے، میدان چھوڑ کے چلے جاتے، تو کوئی سرزنش کر سکتا تھا؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے سید الشہداء کا اگر حور ساتھ دے بھی دیتے تو کون سا جنگ کا نقشہ بدل جاتا. لیکن حضرت حور نے کیا کہا؟ حضرت حور نے کہا کہ یہ میں اپنا سر باقی رکھ ہی نہیں سکتا، مجھے دینا ہے. یہ ایک بندہ ہو گیا. اچھا اور آئیے حضرت جان کو دیکھ لیجیے. اگر حضرت جان کو سید الشہداء نے کہا تھا کہ جان چلے جاؤ اور حضرت جان چلے جاتے تو کوئی سرزنش تھی ان پہ؟ نہیں, کوئی سرزنش نہیں تھی. کوئی عیب اور آر تھا ان کے لیے؟ نہیں, کچھ نہیں تھا. کیوں؟ وہ کہتے تھے مجھے امام حسین نے حکم دیا تھا, میں کیا کرتا ہوں. شب عاشور سید الشہداء نے کہا جس نے جانا ہے چلا جائے, میں اس سے راضی ہوں, میں خفا بھی نہیں ہوں. اور جو جائے گا اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جہنم میں چلا جائے گا اس جانے سے, تو میں سید الشہداء جوانان جنت کا سردار اس کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم لوگ اس وجہ سے نہیں جا رہے ہو نا کہ لوگ تمہارے اوپر مذمت کریں گے, سرزنش کریں گے, تو ان بچوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ, بعد میں جا کے کہہ دینا امام حسین کے بچے کو بچا کے لائے تھے. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خون دینے سے کم کا کوئی طلبگار ہے, یہاں نہ رکے, یہاں نہ رکے. دیکھو عزیزان محترم, میں آپ کے بھائیوں کی طرف یہ فکر میں, اس فکر میں کوئی پیچیدگی نظر آ رہی تھی کہ امام حسین کا صرف وہی ساتھ دے پا رہے تھے جو جان دینے کے طلبگار تھے, جو اس سے کم کے لوگ تھے وہ امام حسین کے ساتھ نہیں تھے, اور نہ امام حسین اس سے کم کے کسی بندے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے. یہ تمام شواہد دکھا رہے ہیں. اب آپ, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کے اور میرے لیے جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا زندگی کا ہدف ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائیں گے نعوذ باللہ تعالی اگر اس سے کم ہے. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا پڑے گا کہ خدایا تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا, ہم نماز پڑھیں گے. تو نے قرآن کا حکم دیا, ہم قرآن پڑھیں گے. تو نے حج کا حکم دیا, زیارت کا حکم دیا, خمس کا حکم دیا, سارے کام کریں گے. تولا تبرہ کو تو نے حکم دیا, سارے کام کریں گے. تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جان تیری راہ میں قربان کریں, ہم یہ بھی کریں گے. کیوں؟ اگر اس سے کم کیا تو نہ حسین کا ساتھ دے پائیں گے, نہ اولاد حسین کا ساتھ دے پائیں گے. اس سے کم کے ساتھ نہیں دے پائیں گے. تو میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں بالکل کھل کے شب اول سفر کے موقع کے اوپر عرض کر رہا ہوں, اگر واقعی مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہے نا کہ حسین کا ساتھ دینا ہے, بیٹا اولاد حسین کا ساتھ دینا ہے, واقعی امام کا ساتھ دینا ہے, تو ہمیں ان کو ایک چیز سکھانی پڑے گی, بیٹا جان دینے سے کم پر خوش مت ہونا. اس دن خوش ہونا جب تمہاری جان اللہ کی راہ میں جائے, اس سے کم پہ خوش مت ہونا. مثلا میں طالب علم, مثلا میں نے آج بڑی اچھی نماز شب پڑھ لی, معاملہ ختم ہو گیا؟ واللہ نہیں ہوا. کیوں؟ جب تک میری جان نہیں گئی ہے نا, معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. جان دینا ہدف ہے, اللہ کی راہ میں جان دینا ہدف. ہاں, جان ہلاکت میں ڈالنا ہدف نہیں ہے, ہلاکت میں ڈالنا ہدف نہیں ہے, مقصد کے لیے جان دینا ہدف ہے. اس سے کم پر, اس سے کم پہ چلے گا, جنتی بنے گا, لیکن حسینی نہیں, حسینی نہیں. اور آپ دیکھیے جو میں اور آپ بار بار کہتے ہیں, اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین, اللہم ادخلنا الجنة من باب الحسین, ہمیں جنت میں حسین کے باب سے داخل کرتے ہیں. بھائی, یہ جنت میں جانے کے اور بھی باب ہیں یا؟ ہاں, اور بھی باب ہیں, اور دروازے ہیں کیا؟ اور دروازے بھی ہیں. تو آپ یہ کون سا دروازہ مانگ رہے ہیں جس سے آپ امام حسین کی محبت میں جنت میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں؟ چاہے تو یہ شہادت کا دروازہ ہے, یہ شہادت کا دروازہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اٹھے اور خدا سے طلب کریں کہ خدایا ہمیں اپنی جانیں تیرے راہ میں قربان کرنی ہے, تو ہمیں امام حسین کے ہمراہ شہید کروا. اب اگر کوئی اس راہ میں سچا ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ انشاءاللہ شہید. البتہ تیاری کرنی پڑے گی, زحمتیں اٹھانی پڑیں گی. بس ایک آخری روایت عرض کروں, میں نے آپ کا بڑا وقت دیا اور بات بھی کافی سنجیدگی کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کی, اور اس میں شاید کوئی دلچسپی بھی کم رہ گئی ہوگی. بس ایک روایت اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں. درود دیجیے گا محمد و آل محمد. باقیوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میری کمزور زبان کا دوسروں پہ کیا اثر ہوگا، لیکن یہ جب میں سب کچھ کہتا ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کہ میرے اوپر اثر ہو جائے، اور میں خدا کو یہ وعدہ کر لوں کہ خدایا تو نے بوڑھا تو کر دیا ہے، لیکن شہید ہوئے بغیر نہ اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بیماریوں میں مر جائیں، ہم لوگ بستروں کے اوپر پاؤں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، نہیں، ہمیں موت اچھی آنی چاہیے، زندگی تو کیسی بھی گزر گئی لیکن موت اچھی آنی چاہیے، اور اچھی موت کون سی موت ہے؟ جو خدا کی راہ میں، جو خدا کی راہ میں موت آئے اس کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صبح کے وقت مسجد میں داخل ہوئے، صبح کا وقت تھا، اذان سے پہلے کا وقت، مسجد میں داخل ہوئے اللہ کے رسول، جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کونے میں ایک جوان بیٹھا ہے اور اس نے اپنا سر اپنے زانوں میں دیا ہوا ہے، اپنے زانوں کے اوپر ٹیک لگا کے سر جھکائے بیٹھا ہے، تو اللہ کے رسول اس کے نزدیک آئے اور اس کو تھوڑا سا ہلایا، اس نے جو سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھیں، اور اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ اس نے اللہ کی بندگی میں رات گزاری ہے، اس نے عبادتوں میں رات گزاری ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، سلام اور جواب سلام ہوا، اور اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیفا اصبحت، تمہارا وقت کیسا گزر رہا ہے، حال احوال کیسے؟ تو اب وہ جو تھا اس نے اللہ کے نبی کا جو عام جملہ محاورے کا ہوتا ہے بھائی کیا حال احوال ہے، اس نے اس جملے کو سیریس لیا، دیکھا اللہ نبی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اصبحت علی یقین، میں یقین پر زندگی گزار رہا ہوں، تو اصحاب چونک گئے کہ بھائی حال احوال کیسے ہیں کا جواب ہوتا ہے اچھے ہیں برے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں یقین پر زندگی گزار رہا ہوں، تو اللہ کے نبی نے دیکھا اور اس سے محاورہ ختم نہیں کیا، اس کے بعد ایک اور جملہ پوچھا اور پوچھا ما حال یقینک، تمہارا جو یقین ہے جس پہ تم زندگی گزار رہے ہو اس کی کیفیت کیا ہے، کیسا یقین ہے جس پہ تم زندگی گزار رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں گویا جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا یہ مر چکا ہے؟ نہیں، ابھی تو زندہ ہے، جنت اور جہنم کو تو لوگ مرنے کی بات دیکھتے ہیں، جو لوگ مرنے کی بات کرتے ہیں یہ مرنے سے پہلے کر رہا ہے، اس کو روایات کہتی ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، یہ اپنے آپ کو مار کر اس درجے میں داخل ہو چکا ہے جو لوگ مرنے کے بعد پہنچتے ہیں، الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، مولانا نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، جو لوگ مرنے کے بعد جاگتے ہیں یہ اپنی محنت سے مرنے سے پہلے جاگ چکا ہے، اور کہتا ہے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اللہ کے رسول اس کو دیکھتے ہیں اور تعریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کا یقین اچھا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ موقع مناسب ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو محاورے میں لوہا گرم ہے، تو اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، تو اس نے فوراً اللہ کے نبی سے کیا کہا، کہنے لگا ہے اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں، اچھا بھائی اس نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں، جنت اور جہنم کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب کیا جنت میں جائے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شہادت کو ایسی چیز ہے جو جنت اور جہنم کے گھیرے سے بہت اوپر کی بات ہے، یہ کوئی بہت اوپر کی چیز ہے، تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے نبی نے، کوئی اور چیز ہوتی تھی نا کہ وہ کہتا تھا اللہ کے نبی دعا کرے میں جنت میں چلا جاؤں، یہ بھی واقعہ ہے، کسی نے ایک کام کیا اللہ کے نبی کے، اللہ نبی نے کہا پیسے لے لو، اس نے کہا نہیں نہیں پیسے نہیں لوں گا پیسے نہیں لوں گا، پھر تھوڑی دیر میں کہنے گا آپ دعا کرے میں جنت میں چلا جاؤں، تو اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کروں گا تم عمل کرو، مفت میں نہیں ملتی جنت، کہا میں دعا کروں گا تم عمل کرو، لیکن اس نے جب کہا نا اللہ کے نبی دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ، کیوں؟ عمل نپٹا چکا، کوالیفائی کر چکا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گویا تم امتحان میں پاس ہو چکے ہو، اب تو صرف ٹرافی ملنے کی دیر ہے، کہا میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ، تو اصحاب اس بندے کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ جنگ میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اگلی جنگ ہوئی لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا, اور یہ ووٹ کے جنگ میں گیا, کہنے لگا اب اس کو دیکھو اب کیا ہوتا ہے. وہ جنگ میں گیا, فوراً شہید ہو گیا, اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. تو یہ شہادت بھی کچھ کوالیفیکیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے, کوالیفائی کرنا پڑے گا ہمیں. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں شہادت کی طلب نہیں ہے, تو اس کا مطلب مجھے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ ابھی زمین میں پراپر فرٹیلائزر نہیں پڑی ہے, ابھی زمین تیار نہیں ہوئی ہے, تو اس میں ابھی بیج ڈلنے کے لیے جگہ مناسب بنی نہیں ہے. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ زمین تیار ہو جائے, اس کے اوپر ہم شہادت کی طلب کا بیج بوئیں, اور جب وہ بیج درخت بنے تو خدا ہمیں شہادت نصیب کرے انشاءاللہ. اسے جو شہدا کی توانگی کی شہادت دینے کا ایک ذریعہ حسین کی محبت ہے, ایک ذریعہ ہے. جو لوگ شہادت مانگتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ شہدا کے سردار امام حسین, سب کو معلوم. تو جو شہید ہونا چاہتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ ہمیں شہادت ملنی سردار کی اجازت سے, سردار اجازت دے گا تو ہم اس کے لشکر میں پہنچیں گے. تو عزیزو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو شہداء کے سردار کی محبت دے دی, اللہ کا کرم کہ ان کی محبت سے خدا نے ہمیں نواز دیا ہے. اب جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, اپنے اس سردار سے کہنا ہے کہ اے ہمارے سردار, میں کیسا آپ کے لشکر میں ہوں جو آپ کے لشکر سے دور. ہمیں اپنے مولا سے یہ طلب کرنا کہ مولا میں تو آپ کے لشکر میں آنا چاہتا ہوں, میرے اندر کمی بھی ہوگی, کوتاہی بھی ہوگی, غلطیاں بھی ہوں گی, خامیاں بھی ہوں گی, لیکن مولا ایسا نہ ہو کہ آپ کا لشکر آگے چلا جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں. کتنے ایسے لوگ تھے جن کے اندر کچھ کمی رہ گئی تھی, امام حسین نے ایک محبت کے صدقے میں وہ کمی پوری کروا دی. کچھ تھے ایسے کربلا کے اندر, ان میں ایک کمی تھی, نہیں آ رہے تھے امام حسین کے لشکر میں, لیکن ان کے دلوں میں ایک محبت تھی, اس محبت کی وجہ سے امام حسین ان کو گھسیٹ کر لشکر میں لے آئے اور کہا یہ میرا بندہ ہے, اس کو میرے ساتھ شہید ہونا ہے. اور وہ کیا ہے, اے جو یہ میں آپ کو ایک اور ذریعہ بتا رہا ہوں شہادت مانگنے کا, اور وہ محبت ہے مادر حسین کی محبت. مادر حسین, اگر کسی کے دل میں سیدہ طاہرہ کا محبت جاگ رہی ہو, سیدہ طاہرہ کا احترام جاگ رہا ہو, سچے دل سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو پکارتا ہو, احترام کرتا ہو, تو یوں لگتا ہے جیسے اس کو امام حسین ظلمات سے نکال کر لے آتے ہیں. کس کی طرح, حر ابن یزید ریاحی کی طرح, سیدہ کا چاہنے والا ہے, بی بی کے نام کا احترام کرنے والا ہے, لشکر یزید کا سردار ہے, بچوں کو پیاسا رکھنے والا ہے, لیکن سب کے باوجود چونکہ سیدہ کا چاہنے والا احترام کرنے والا ہے, امام حسین کی محبت ظلمات کے ڈھیر سے نکال کر لے آئی نورانیت کی طرف, اور کہا یہ ہمارا بندہ ہے, اس کی جان ہمارے لیے ہے. کتنا بڑا مقام نصیب کیا, حور کو ایک تحفہ دیا, دنیا نے تحفہ لینا چاہا, دنیا نہیں لے سکی واپس, اور کو تحفہ دے دیا. سیدہ سلام اللہ علیہا کی چاہت اگر دلوں کے اندر ہو تو امام حسین اس بندے کا انتخاب کر لیتے ہیں. اب آپ یہ کیا کریں کہ یہ محبت بڑھے, اور اس محبت اور جذبے کو بڑھائیں اپنے دلوں کے اندر, اور سید الشہداء کی شہادت کے لیے گریا اور عمل کے اندر پیروی. عزیزو آج مدینہ امام حسین سے محروم ہو رہا ہے, ہم لوگوں کے لیے کہنا کتنا آسان ہے 1400 سال کے بعد، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن آج تو ذرا اس لمحے کو جوڑنا جب سید الشہداء اپنے نانا کے روزے مقدس پر الوداع کے لیے پہنچے، ایک موقع پر اپنے نانا کے روزے پر پہنچے، اپنے نانا کے روزے پر کچھ لمحے کے لیے گویا کشف کی حالت میں گئے، اپنے نانا کو دیکھا اور اپنے نانا سے نواسا بن کر ایک دعا کی اور کہا نانا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا. کیا میں آپ کی قبر میں ساتھ چلا جاؤں؟ اور امت محمدی کے وارث کو رسول گرامی نے کہا کہ بیٹا تم نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. سید الشہداء یہاں سے نکلے اور ایک روایت بیان کر دی، اپنی والدہ کے روزے کی طرف بڑھے الوداع کرنے کے لیے. اجنوں بس ایک روایت کی زحمت اور وہ موقع تھا جب سید الشہداء بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے روزے کی طرف بڑھے. ایک روایت بڑی عجیب بیان کرتے ہیں علماء اور کہتے ہیں جب امام حسین نبی خدا کے روزے کی طرف بڑھے تو مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے بڑھے، لیکن جب سیدہ کے روزے کی طرف بڑھے تو ایسے بڑھے جیسے بچہ ماں کی گود میں چلا جاتا. بڑا عجیب لمحہ ہے، وہ ماں جس نے بچوں کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، زمانے کی سختیاں جھیل جھیل کر پالا ہے، اس ماں سے امام حسین الوداع گھر میں آئے ہیں. اگر ماں سے الوداع آج کرنے آئے ہیں تو عزیزو ایک اور الوداع حسین نے اپنی ماں سے کیا تھا، وہ وقت تھا جب سیدہ طاہرہ کا کفن تیار ہوا تھا اور امیر المومنین نے کہا تھا کہ بچوں ماں سے الوداع کرو اور امام حسین نے کہا میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی، اور امیر المومنین کی روایت تھی فاطمہ کی کفن کے بند ٹوٹے، سیدہ کا حال برآمد ہوا، حسین کو گریہ تاری ہو گیا اور عرض سے ندا آئی کہ اینی بچے کو ماں سے الوداع کر دو. ایک وہ الوداع تھا جو امام حسین نے ماں سے کیا، آج پھر حسین ماں سے الوداع کرنے آئے ہیں، بس ایک الوداع اور ہوگا جب حسین تلے سے نبی آتے دکھائی دے رہے ہوں گے مقتل کا ہمیں
ظلموا ايام قلبي انقلب.